بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. محترم بزرگو، عزیز برادران اسلام، قرآن کریم کی بے شمار آیتیں اس مضمون کی وارد ہیں، من یطع اللہ و رسولہ قد رشد و اهتدى، کہ اللہ رسول کی کامل اطاعت ہی آدمی کی اخروی نجات اور دنیاوی فلاح کی ضامن ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے اندر فسق اور فجور، تقوی اور بر، اسم اور عدوان، حیا اور دیانت و امانت، ان سارے جذبات کو انسان کی پیدائش اور خمیر کا حصہ بنا کر کے پیدا فرمایا. کچھ اچھے عناصر ہیں اور کچھ بری صفات ہیں. جو بری صفات ہیں، ظاہر ہے کہ ان سے خلاصی اور ان سے چھٹکارا اور ان سے نجات کا مطالبہ اور تقاضا کیا گیا شریعت کی جانب سے، اور اسی کو اصطلاحی نام منہیات کا دیا گیا اور منکرات کا دیا گیا. اور جو کرنے کے اچھے کام ہیں، ان کے کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور اسی کو مامورات کا اور معروفات کا نام دیا گیا. اسی سے پھر اور قرآن کریم کی دیگر آیات، احادیث شریفہ کی دیگر روایات کو سامنے رکھتے ہوئے بلغین حضرات نے اصطلاح وضع کی، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی. معروف کا حکم کرنا ہے اور منکر کی نکیر کرنا ہے، روکنا ہے. انسانی اعمال انہی مختلف جذبات اور انہی مختلف عناصر اور صفات کے تحت صادر ہوا کرتے ہیں. جو اچھے صفات ہیں، ان کے مقابل کچھ بری صفات آتی ہیں، تو ان اچھے صفات کو ابھارنا اور ان مقابل آنے والی بری صفات کو دبا دینا اور ان کی مخالفت کرنا اور نفس کے تقاضوں کو اور نفس کی طرف سے اٹھنے والی بری خواہشات کو یا گناہوں اور معصیت کے جذبات کو دبا دینا، اس کا مطالبہ کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا تقویٰ. قرآن کریم میں رمضان المبارک کے روزوں کے فرض کیے جانے کی جو حکمت اور وجہ بتائی گئی، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تقوی والی صفت تمہارے اندر مطلوب ہے، اور تقویٰ وہ آئے گا اپنے خواہشات نفس کو دبا دینے سے. خواہشات نفس دبتے ہیں بالجبر، اکراہ کے ساتھ، زبردستی، خواہش کے باوجود ان کی مخالفت کرنے سے. تو حق تعالیٰ نے اس کا یہ اہتمام فرمایا، یا اس کے لیے یہ انتظام کیا کہ بندوں پر روزوں کو فرض کر دیا. روزوں کے فرض کرنے میں کھانے سے رکنا ہے، جو انسان کی فطری ضرورت ہے، پینے سے رکنا ہے، جو انسان کی فطری ضرورت ہے، اور صحبت سے، عورتوں کے قریب جانے سے رکنا ہے، جو انسان کی جبلی خواہش ہے. تو ان خواہشات کو روک کر کے، انسان کو حلال کاموں سے روک کر کے اس کا پابند بنایا گیا، یا اس کے قریب تر صفات اس میں پیدا کی گئی کہ وہ حرام سے بچنے کے قابل بن جائے اور اس کے اندر تقوی والی صفت آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے اندر رحمتوں، برکتوں اور دیگر وعدوں کی وجہ سے اس کا انتظار فرمایا، اور اس کے انتظار فرمانے کی امت کو تاکید فرمائی، اور شعبان کے اندر اس مہینے تک پہنچنے کے لیے عمر کے اندر برکت کی درازی کی دعا فرمائی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے بارے میں جو مشاہدہ اپنا نقل فرماتے ہیں، کہ ہم حضور کی زندگی میں جو چیزیں دیکھا کرتے تھے خاص کر رمضان کے تعلق سے، وہ تین ہیں. سب سے پہلی بات جو حضور کی زندگی میں جس کا صحابہ مشاہدہ نقل کرتے ہیں، وہ ہے کثرت عبادات. حضور علیہ السلام، ظاہر ہے آپ کا مقام نبوت ہے، اور صرف آپ نبی نہیں، نبی الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، انبیاء کے خاتم ہیں، سلسلہ انبیاء کے نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں. حق تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا ہے. تو آپ کی زندگی میں نیکیوں کے اور معروفات کے اور بر کے جو شعبے ہو سکتے ہیں، وہ کس درجے پہلے ہی سے موجود ہوں گے، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، اور جو تصور کرنے کی بات ہے ہم اس کا یقین نہیں کر سکتے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جب عام ایسی تھی کہ حضرات صحابہ آپ کے معمولات میں یہ نقل کرتے ہیں کہ عام زندگی میں رمضان کے علاوہ نوافل کا اہتمام عبادتوں کی کثرت اس قدر ہوا کرتی تھی کہ آپ کے قدم ورمایا جایا ورم آ جایا کرتا تھا آپ کے قدموں پر، پھول اور سود جایا کرتے تھے آپ کے قدم مبارک۔ تو یہ عام زندگی کا حال ہے، رمضان کے علاوہ کی زندگی کا حال ہے، رمضان کے علاوہ میں آپ کا یہ معمول ہے۔ اس کے علاوہ رمضان میں آپ کثرت عبادات اور کثرت نوافل اور کثرت تلاوت وغیرہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ خود اس کو کثرت سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ نوافل میں اس قدر دیر دیر تک کھڑا رہنا، نماز اتنی لمبی لمبی ادا کرنا کہ آدمی کے پیر سوج جائیں، یہ عام دنوں میں ہوا کرتا تھا، تو رمضان میں اس میں بھی اضافہ ہو جایا کرتا تھا جس کو صحابہ کثرت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا ہوتا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک کا اور شام سے لے کر کے سحر تک کا کوئی لمحہ حضور کا عبادت سے اور عبادت کی فکر سے اور عبادت کے شوق سے یا عبادت کی ترغیب و تاکید سے خالی نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کا معمول کثرت عبادات کا تھا، یعنی اس کے اندر خصوصیت، فرائض تو سب ادا کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی کسی قدر اس طرف راغب ہو جاتے ہیں، لیکن نوافل کا اس قدر اہتمام ہو کہ دیکھنے والے اس کو کثرت سے تعبیر کریں، یہ آپ کا خصوصی عمل ہے رمضان المبارک۔ اور دوسرا عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت صدقات نقل فرماتے ہیں۔ بعض صحابہ نے، غالباً حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں، وہ نقل فرماتے ہیں کہ تیز ہوا جس قدر تیز چلتی ہے اس سے زیادہ سبا رفتار ہم حضور کی سخاوت کو دیکھا کرتے تھے رمضان المبارک۔ کوئی سائل آتا تھا تو خالی ہاتھ جانے کا سوال نہیں تھا، کوئی اپنی ضرورت لے کر آتا تھا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کو ضرورت کے پورا کیے بغیر ہی واپس کر دیا جائے، اگر ضرورت ہو تبھی دے ایسا بھی مزاج نہیں تھا، ضرورت نہ ہونے پر بھی دینے کا مزاج تھا کہ بس ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ میری امت کے افراد اور میرے امتیوں کے کام آ جائے اور ان کا بھلا ہو جائے اور ان کے کسی کام کے اندر میری یہ چیزیں صرف ہو جائے۔ تو کھانے سے لے کر پینے سے کھانے کی چیزوں سے لے کر پینے کی چیزوں سے لے کر پہننے کی چیزوں سے لے کر دینار اور درہم، سب کی سب چیزیں، کھجوریں ہوں، غلے ہوں، اناج ہوں، پھل وغیرہ ہوں، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دیگر ممالک اور بادشاہوں اور آپ کے اپنے امتیوں اور صحابیوں کی طرف سے آنے والے ہدایا اور تحائف ہوں، وہ سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بقدر ضرورت اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور اس کے بعد سارا کا سارا وہ اپنے امتیوں میں صرف فرما دیا کرتے تھے۔ اسی کو حضرت صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کا دوسرا معمول رمضان المبارک میں وہ کثرت صدقات و خیرات کا تھا، اس کثرت سے اور اتنی زیادتی کے ساتھ حضور یہ معمول انجام دیا کرتے تھے کہ سبا رفتار ہوا بھی، تیز ہوا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت سے زیادہ تیز نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری چیز حضرت صحابہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گریہ اور مناجات اور حق تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے کی کیفیت اور دعا مانگنے کا مزاج عام دنوں سے بہت ہی زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ خاص خاص مواقع سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مانگا ہی کرتے تھے، کوئی زندگی کا اور سال کا اور مہینے کا اور ہفتے کا کوئی دن یا دن بھر کا کوئی لمحہ حضور کا امت کی فکر سے خالی نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان المبارک میں یہ معمول ہو جاتا تھا کہ سال بھر کے اس معمول کے علاوہ آپ میں مناجات کی کثرت آ جاتی تھی، گریہ و زاری کی کثرت آ جاتی تھی۔ اسی معمول کو دیکھتے ہوئے خود صحابہ کی زندگیاں اس سے بھری ہوئی ملتی ہیں کہ وہ کثرت عبادات اور کثرت صدقات اور کثرت مناجات کی طرف اپنے آپ کو راغب کرتے تھے، اپنے آپ کو اس کا پابند بناتے تھے، مستورات سے اس کا اہتمام کرواتے تھے اور اپنی اولاد کو اس کے لیے تاکید فرماتے تھے۔ خود حضرات صحابہ کے علاوہ اکابر امت ہیں، اسلاف امت ہیں، ماضی قریب کے اکابر دیوبند ہیں، علماء حق ہیں، ان سب کی زندگیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات سے اور ان ترغیبات سے اور رمضان کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق اور اس میں کثرت عبادت سے متعلق بھرپور اور معمور نظر آتی ہیں۔ حضرت عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ، عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں یہ بات ملتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے دن دو دن پہلے آپ اپنے سارے متوسلین اور مریدین سے ملاقات کر لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر زندگی رہی تو رمضان کے بعد ملاقات ہوگی۔ اپنے قریبی متوسلین کو یا ساتھ اعتکاف کرنے والوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جو ڈاک آ جائے، جو خطوط آ جائیں، جو فوراً روانہ کرنے کا اہتمام ہوتا تھا، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو ایک لفافے کے اندر گٹری میں ڈال کر کے رکھ دو، رمضان کے بعد حیات رہی تو پھر اس سے نکلیں گے۔ مہینے بھر اعتکاف کا ان کے پاس نظام رہا کرتا تھا۔ دیکھنے والوں نے یہ حال بیان کیا کہ 29 شعبان کو، 10 رمضان یا 20 رمضان یا 21 رمضان نہیں، 29 شعبان کو یعنی رمضان کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے اگر کوئی ان کی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بستر لے کے حاضر ہوتا تو اس کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، رمضان بھر میں اعتکاف کا یہ ماحول تھا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمتہ اللہ علیہ کے معمولات میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ بھی اکابر کو اپنا خود تقل فرماتے ہیں کہ میں بھی کوشش کیا کرتا ہوں کہ اکابر امت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کے معمولات کو اپنی زندگی کا معمول بناؤں، اسی لیے زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرتا تھا۔ یہ قرآن کریم میں خود بولا گیا ہے کہ قرآن کو، تلاوت قرآن کو رمضان کے مہینے سے خصوصی تعلق اور مناسبت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے۔ چونکہ اچھی چیزوں کو اچھی چیزوں سے نسبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اعلیٰ چیزوں کو اعلیٰ چیزوں سے نسبت اور تعلق ہوتا ہے، بری چیزوں کو بری چیزوں سے نسبت اور تعلق ہوتا ہے، تو ایسے ہی سال کے مہینوں میں جو سب سے بہترین مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کی آسمانی کتابوں میں جو سب سے بہترین کتاب ہے اس کے اتارنے کا انتظام اور اہتمام کیا گیا، اس تعلق کو بتانے کے لیے کہ سب سے بہترین کتاب کو سب سے بہترین مہینے میں اتارا گیا، اور اس مہینے کے اندر جو سب سے بہترین رات لیلۃ القدر اور شب قدر کے نام سے مشہور ہے، اس رات کے اندر اس قرآن کو اتارا گیا۔ تو حضرت شیخ الحدیث زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ خود نقل فرماتے ہیں کہ میں بھی تلاوت قرآن کا اہتمام فرماتا کیا کرتا تھا، اس حد تک کہ ہر نماز کے بعد جو آرام کے اوقات ہیں ان کے علاوہ میں تلاوت ہی کو اپنا مشغلہ بنایا کرتا تھا۔ ملاقات کے لیے آنے والے حضرات، خطوط وغیرہ لکھنے کے معمولات، فتاوی لکھنے کے مصروفیات، وہ بعد کے لیے رمضان کے مہینے کے بعد کے لیے اٹھا کر رکھ دی جاتی تھی۔ آپ کے ایک دوست ملاقات کے لیے آئے جو بچپن کے دوست تھے، ساتھ پڑھے ہوئے تھے اور مقامی دوست تھے۔ وہ جب ملاقات کے لیے آئے تو ظہر کی نماز کے بعد سلام علیک ہوئی اور حضرت نے اپنے حجرے میں داخل ہو کر کے تلاوت قرآن شروع فرما دی۔ یہ بھی آپ کے پیچھے آ گئے، چونکہ آپ کو علم نہیں تھا کہ اجازت وغیرہ لینی ہے، پھر بلا تکلف دوست تھے اس واسطے وہ داخل تو ہو گئے، لیکن جب اندر داخل ہوئے تو سلام کرنے کے بعد جواب کے سوا کسی اور بات کا موقع نہیں ملا۔ وہ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، حضرت تلاوت قرآن فرماتے رہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تب حضرت اٹھے اور ان کو ساتھ لے کر کے مسجد گئے، عصر کی نماز ادا فرما لی۔ عصر کی نماز کے بعد پھر جب کمرے میں آئے تو پھر انہوں نے اپنا معمول وہی شروع کر دیا اور آپ کے دوست بیٹھے آپ کو تکا کیے۔ اتنے میں ہوا یہ کہ مغرب کی نماز اور افطار کا وقت ہو گیا تو اس بیچارے دوست کے منہ سے بے تکلف یہ نکل گیا کہ رمضان ہمارے پاس بھی تو آتا ہے لیکن رمضان کا یہ بخار ہمارے پاس نہیں آتا۔ تو اکابر علماء دیوبند ہو یا علماء حق ہو یا اور اسلاف امت ہو، صحابہ کی زندگیاں ہوں اور حضور کے معمولات ہوں، یہ سب کے سب کثرت عبادات، کثرت صدقات اور تلاوت قرآن کی کثرت سے معمور نظر آتی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ معمول خاصا مشہور ہے عوام کے اندر بھی، خواص کے اندر بھی، کہ آپ رمضان المبارک کے اندر 63 قرآن کو ختم فرمایا کرتے تھے، یعنی 63 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے، 63۔ ترتیب اس کی کچھ یوں تھی کہ دن کے اندر ایک قرآن، رات کے اندر ایک قرآن، 30 دنوں کے 60 قرآن اس طرح ہو گئے، اور عام تراویح کے اندر قرآن پاک کے پڑھنے کا معمول 3 قرآن مکمل فرمایا کرتے تھے تراویح کے اندر۔ تو اس طرح سے نماز کے علاوہ میں 60 قرآن ہو گئے اور نماز کے اندر 3 قرآن ہو گئے، تو کل 63 قرآن کے پڑھنے کا آپ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے احسانات کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے لقب کو لگایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اس نے اس حسن ظن، اس میں ان کی صحابیت کا دعویٰ نہیں ہے، اکابر امت کا چونکہ یہ مزاج ہے کہ انبیاء کے ساتھ علیہم السلام اور صحابہ کے ساتھ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر علماء حق کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ اور دیگر جو امت کے بڑے بڑے محسنین ہیں ان کے ساتھ بجائے رحمت اللہ علیہ کے کبھی کبھی رضی اللہ عنہم کا استعمال بھی علماء نے کیا ہے، اور یہ استعمال ان کے احسانات کی وجہ سے کیا ہے، اگرچہ کہ احتیاط اسی میں ہے کہ استعمال کو ترک کیا جائے، لیکن کبھی کبھی تعلیم کی غرض سے اور بتانے کی غرض سے یہ استعمال کرنا بھی چاہیے۔ الغرض حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے رمضان کے معمولات میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کے رات کے معمولات تراویح کے اندر جب شروع ہوتی تھی تو سحر کے وقت آپ کی تراویح ختم ہوا کرتی تھی،
ہمارا تو یہ مزاج ہے اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ 5 اور 10 منٹ کے وقت کو اور وقفے کو دیکھتے ہیں کہ کہاں 5 منٹ پہلے نماز ختم ہوتی ہے اور کہاں 5 منٹ بعد نماز ختم ہوتی ہے. وہاں یہ حال تھا کہ آپ کی عشاء کے بعد سے تراویح کی نماز شروع ہوتی تھی تو سحر تک تراویح چلا کرتی تھی, اور آپ کے مستورات اور اہل خانہ کے اندر یہ معمول تھا کہ ان کے پاس حضرت نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جا کر قرآن سناؤ. وہ آئے اور انہوں نے اپنی تراویح جتنی سنانا تھا تلاوت قرآن کیا اور پھر چلے گئے. ان کے آنے حضرت جب گھر تشریف لائے تو اہل خانہ نے شکایت کی کہ آپ نے اپنے کیسے خادم کو بھیج دیا کہ اس نے تو ہماری ساری تراویح خراب کر دی. پوچھا کیا ہوا تو مستورات نے یہ بتایا, پتہ نہیں ان کو کیا بیماری تھی یا کیا جلدی تھی, کہ نماز کے اندر صرف 4 پارے پڑھائے اور بھاگ گئے, ہماری تراویح تو خراب ہو گئی. بعد میں دوسرے لوگوں نے ان خواتین کا یہ معمول بتایا کہ نماز کے اندر تراویح کے اندر ان کا 7 قرآن کو ختم کرنے کا معمول تھا. خود حضرت شیخ الحدیث رحمتہ اللہ علیہ کے اہل خانہ اور ان کے گھر کے خواتین کا معمول فضائل اعمال کے اندر حضرت نے نقل فرمایا ہے کہ 10-10، 15-15 پارے وہ گھر کا کام کرتے ہوئے پڑھ لیا کرتے تھے. تو مردوں کے اندر یہ مزاج, عورتوں کے اندر یہ نظام, اور کثرت عبادات کا یہ رجحان, یہی تعلیم ہمیں بھی دی گئی ہے. اسی لیے اس معمول کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے, کثرت کے ساتھ میں, محنت کے ساتھ میں, تھوڑے سے مجاہدے کے ساتھ میں, نیند کی قربانی دیتے ہوئے, دوسرے اور مصروفیات کی قربانی دیتے ہوئے, رمضان کے بعد کے مہینوں کے لیے ان کو اٹھا کر رکھتے ہوئے ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کا واقعہ نقل فرمایا صحابہ نے حضور کا, کہ آپ نے ممبر پر پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا, دوسری مرتبہ دوسرے ممبر کے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین فرمایا, اور تیسرے زینے پر بھی قدم رکھا تو آمین فرمایا. خطبے سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ آج وہ بات ہوئی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا تھا کہ ان 3 میں جبریل امین نے میرے سامنے 3 دعائیں کی تھی اور ان دعاؤں پر میں نے آمین کہا تھا. اس میں سے ایک دعا جو حضور نے بتائی یا بد دعا کی تھی حضرت جبریل نے اور حضور نے اس پر آمین کہی, وہ یہ ہے کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس پر خدا کی لعنت ہو, تو میں نے اس پر آمین کہی. خود جبریل امین جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا کسی کے لیے کیا کافی تھی کہ حضور علیہ السلام نے اس پر تاکید ہی فرما دی, اس پر آمین کہہ دی. حضرت شیخ مجدد الفیصلی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں رمضان کی فضیلت کے بارے میں کہ رمضان کسی بھی چیز کی جو اہم چیز ہوتی ہے اس کی فضیلت خود اس کے آنے سے پہلے ہی ظاہر ہو جایا کرتی ہے. رمضان کی فضیلت, رمضان کے انوار, رمضان کے برکات 15 شعبان سے ہی شروع ہو جایا کرتے ہیں, جسے شب برات کہا جاتا ہے, لیلۃ البرات کہا جاتا ہے, اسی سے اس کی برکتیں اور رحمتیں شروع ہو جایا کرتی ہیں. جیسے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سفید سفید آہستہ آہستہ نمودار ہوتا ہے, اور سورج کے طلوع ہونے سے ذرا قبل, ذرا سا پہلے اتنا اجالا اور اتنی روشنی پھیل جاتی ہے کہ لوگوں کو سورج کے طلوع ہونے کا اندیشہ اور گمان ہونے لگتا ہے. ایسے ہی رمضان المبارک کی برکتیں اور رمضان المبارک کی رحمتیں 15 شعبان سے شروع ہو جاتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ پھیلتی اور بڑھتی ہی رہتی ہیں, یہاں تک کہ رمضان میں گویا وہ اپنے پورے انوارات کے ساتھ اہل ایمان کے قلوب کو منور کرنے کے لیے روشن ہو جایا کرتا ہے. آپ نے اپنا مشاہدہ اور اپنے مکاشفے کے تحت یہ بات نقل فرمائی کہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور رمضان المبارک کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ سارے رمضان کے علاوہ سارے سال کے مہینوں کی رحمتوں اور برکتوں کو رمضان کی برکتوں سے وہ نسبت حاصل ہے جو قطرے کو سمندر سے ہو سکتی ہے. تو اس قدر کثرت کے ساتھ برکتوں کا, رحمتوں کا اور مغفرتوں کا یہ مہینہ ہے, اب تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی واقعی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کے اس کے اندر جو 3 معمولات خاص طور پر صحابہ نے نقل فرمائے ہیں, ہماری اپنی زندگیوں کے اندر بھی وہ داخل فرمائے اور اکابر امت کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.